إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام تعريفين الله وحده لا شريك له کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، علماء کرام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہر زمانے میں ایسے علماء کو تیار کیا، ایسے علماء کو پیدا کیا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے. جو لوگ اپنے اپنے زمانے میں دین میں غلط باتیں داخل کر دیتے ہیں ان کو یہ علماء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان باتوں کو، غلط باتوں کو نکالتے ہیں. اور سچا دین کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. انہی علماء کرام میں سے ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گزشتہ دو خطبوں میں ہم نے بتایا کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی، آپ کے کیا اخلاق تھے، آپ کی کیا ذہانت تھی. اور اسی طریقے سے گزشتہ خطبے میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم اہل سنت و جماعت، علماء کرام اور نیک اور متقی اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جو عزت عطا فرماتا ہے، ان کے لیے جو کرامات ہوتے ہیں، اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہیں تو ہم ان کو ایمان لاتے ہیں، ہم ان کو قبول کرتے ہیں. اور اگر وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں تو ہم ان کو قبول نہیں کرتے ہیں. لیکن کسی کرامت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی غیب کا علم رکھتا ہے یا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خصوصیت اس امام یا اس ولی یا متقی پرہیزگار میں اتر جاتی ہے، بلکہ کرامت اور شیطانی عمل میں فرق یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دین پر مستقیم رہے، پابند رہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ایک انسان پابند رہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ کے گناہوں سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائے، ضلالتوں سے بچائے، گمراہیوں سے بچائے، صحابہ سلف صالحین کے راستے پر رکھے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے. دنیا میں اگر سب سے بڑی کرامت ہو سکتی ہے تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے استقامت، کہ اللہ کے دین پر کوئی انسان پابند رہے، غصہ اور خوشی کے حالت میں، مصیبتوں کے حالات میں، تنگ دستی کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ چھوڑے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے، اگرچہ کہ اس کے ہاتھ سے یا اس کی زندگی میں کوئی غیر معمولی کام ایسا سرزد نہ ہو. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ کے راستے پر مستقیمت استقامت کے ساتھ رہنا، سیدھے رہنا، اور ادھر ادھر نہ ہو جانا, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی میں, عبادتوں میں, معاملات میں, سب کچھ اخلاق میں پابند رہنا, یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے لیے عزت ہے, ایک انسان کے لیے تکریم ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہر انسان کو نہیں دیتا ہے, اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. ورنہ ہم دیکھیں گے اپنی زندگی میں, جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, خلطوا عملا صالحا واخر سیئا, کہ وہ لوگ جو نیک عمل کے ساتھ برے عمل کو ملاتے ہیں, نیک عمل کے ساتھ برے عمل کو ملاتے ہیں, ان کا عمل وہ خالص جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا ہے. بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات ہم سن رہے تھے, اور ہم نے بتایا علماء کرام اور ائمہ اعظم جو دین کے لیے, جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارتے تھے, جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو چکی تھی, دنیا میں کوئی منصب مال و دولت کے بھوکے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کرام, ان علماء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی عطا فرمائی, اور ان کی زندگی کو پڑھنا, ان کا مطالعہ کرنا ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے, ہم سب کے ایمان میں اضافے کی بات ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ دوسروں کا بھی ذکر فرمایا, لقمان حکیم کا ذکر فرمایا, مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا, جی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, اور ان چند انسانوں میں سے, علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی زبان کے ذریعے, اپنے قلم کے ذریعے, اور اپنی تلوار کے ذریعے اور قوت کے ذریعے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا, دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا, عیسائیوں کا اور تاتار جو اس زمانے میں مسلمانوں پر حاوی ہو چکے تھے, اور ان کے حملوں سے مسلمان تتر بتر ہو چکے تھے. سیریا میں بڑی حکومت مسلمانوں کی ان کے ہاتھ میں گر گئی تھی, مصر کی حکومت گر گئی تھی, بغداد کی حکومت گر گئی تھی دشمنوں کے ہاتھ میں. آئی اسی زمانے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے, اور جب ان کو موقع ملا جہاد کرنے کا انہوں نے جہاد کیا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میدان جہاد میں ہوتے تو اتنی پھرتی کے ساتھ اور اتنی ہمت کے ساتھ ڈرے بغیر مسلمانوں کی صفوں میں گھوم گھوم کر کہتے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے, اور کہتے انشاءاللہ کہو, پورے یقین کے ساتھ کہو انشاءاللہ. آج کل ہمارے پاس آج کے ماحول میں مسلمانوں میں ایک غیر مسلم کے سامنے ایک مسلمان انشاءاللہ کہتا ہے تو ایک غیر مسلم سمجھتا ہے کہ یہ اپنا پیسہ نہیں دے گا, یہ اپنا پیسہ نہیں دے گا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہم لوگوں نے ہمارے عمل کے ذریعے ہمارے دین کو گرایا ہے. ورنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری کم تعداد کے باوجود, ہماری کم ساز و سامان کے باوجود ہماری مدد فرمائے گا. اس طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صفوں میں, مسلمانوں کے صفوں میں میدان جہاد کے موقع پر, میدان جہاد میں کھڑے ہو کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ کہتے تھے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ جب چھڑ جاتی تو مسلمان جو فوجی ہوتے, بڑے بڑے پہلوان آپ کا سہارا لیتے اور آپ کے پیچھے رہ کر لڑتے. کہتے ہیں فلسطین میں عکا نامی جگہ میں, جو آج بھی اس کا نام عکا ہے, وہاں پر مسلمانوں کا اور دشمنان اسلام کا بہت زبردست مقابلہ ہوا, لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمت کی اور شجاعت کی ایسی مثالیں دیکھی جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہمت دی تھی ایمان کی وجہ سے, قوت ایمانی کی بنیاد پر, اس میں آپ کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی توفیق یہ تھی, آپ کا ایک بہت بڑا کرم یہ تھا کہ بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے حق بولنے سے کتراتے نہیں تھے. طوائف الملوکی کا زمانہ تھا, طوائف الملوکی کا زمانہ اس کو کہتے ہیں جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے ہیں, آپس میں مسلمان جب لڑتے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے حکومت اور کرسی کے شوقین ہوتے ہیں, وہ زمانہ تھا. تو اس وقت غازان, سلطان غازان کے نام سے, جو کہ ہلاکو جو تاتار کی خاندان میں سے اس کا تعلق تھا, اور ہلاکو کا یہ پوتا تھا مسلمان ہو گیا تھا, لیکن ایک مسلمان کو گرا کر خود حکومت کرنے کے لیے سیریا پر اس کی حکومت مل گئی اور وہ غالب ہو گیا. تو اس وقت کرچ قریب ہی نام کے کرچ بستی کا ایک علاقے کے ایک عیسائی بادشاہ آیا اور اس سے غازان سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دیتا ہوں اتنی دولت دیتا ہوں اور اس پیسے اور دولت کے بدلے میں تم مجھے ذرا موقع دو، میں سیریا کے مسلمانوں کا خون بہانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ دیا تھا، ان لوگوں نے میرے خلاف حملہ کیا تھا۔ وہ عیسائی تھا، کرچ کا بادشاہ عیسائی تھا، اور ایک مسلمان بادشاہ جو کہ اتنا نیک نہیں تھا اور تاتار کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، اس کے اس نے طلب کیا کہ اجازت دی جائے دمشق جو اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، وہاں کے مسلمانوں کا خون بہائے۔ جیسے ہی یہ خبر ملتی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے مسلمانوں کو لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے ہم اجازت نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد مشورہ ہوتا ہے، دمشق کے سیریا کے کچھ بڑے لوگ کہتے ہیں ہم جا کر بادشاہ سے، سلطان غازان سے ہم ملاقات کریں گے۔ وہاں جاتے ہیں، سلطان غازان سے ملتے ہیں۔ سلطان غازان جب دیکھتا ہے کہتا ہے یہ لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ دمشق کے بڑے لوگ ہیں، رؤسا ہیں، جی جو اصحاب اجہا ہیں، جن کی قیمت ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ ان کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اور سب سے پہلے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام تیمیہ جب جاتے ہیں تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہیبت ڈال دیتا ہے، خوف ڈال دیتا ہے، اور ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اور شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں، بادشاہ کی طرف سے بات کرتے ہیں، اپنے قوم کی نیابت کرتے ہوئے، پورے شہر والوں کی نیابت کرتے ہوئے بادشاہ سے بات کرتے ہیں، سلطان غازان سے، اور کہتے ہیں معاملے کو پوری طریقے سے انہوں نے الٹا دیا، کہا کہ تم مسلمان ہو اور ایک عیسائی بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے اس کے پاس سے پیسے لے کر مسلمانوں کا خون بہانا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کا خوف کھانے کی انہوں نے وصیت کی، اس کے سامنے وصیت کی، اور کہا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور پھر کہا کہ تمہارے باپ اور تمہارے دادا دونوں کافر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے عہد و پیمان کا خیال کیا، اگریمنٹ کا خیال کیا، انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، ان لوگوں نے وعدہ کیا اور وعدے کو پورا کیا، اور تم مسلمان ہو کر، ہم نے سنا ہے کہ تمہاری فوج میں امام ہے، تمہارے فوج میں مؤذن ہے، یہ کیسا اسلام ہے تمہارا، یہ کیسے مسلمان ہو؟ بادشاہ کے سامنے ایسی نصیحت کرنے لگے، بڑے ڈرے بغیر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اور بادشاہ سر جھکائے سن رہا ہے، ترجمہ کرنے والا ترجمہ کر رہا ہے اور سن رہا ہے، اور کہتے کہتے بالکل گھٹنے کے بل ٹیک کر اس کے سامنے پہنچ گئے، قریب میں پہنچ گئے، اور کہتے ہیں دیکھنے والوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے قریب ہو گئے تھے، بالکل اس کی بازو پہنچ گئے، اور پہنچ کر بار بار نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے خوف اور اس کی خشیت کی تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر یہ پوچھتا ہے یہ کون ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی، ان کے علم، ان کے عمل، ان کے زہد و تقویٰ کا ذکر کرتے ہیں تو بڑا متاثر ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ اچھا تمہاری جو بستی ہے حران جہاں تم پیدا ہوئے ہو، اس بستی کا میں تمہیں گورنر بنا دیتا ہوں اور پوری بستی تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں، مجھے یہ بستی نہیں چاہیے، میں ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ فلسطین، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اور یہی رہوں گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عزت کے ساتھ واپس کرتا ہے اور آپ کے مطالبات کو قبول کرتا ہے۔ اس طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شر سے بچایا، مسلمانوں کو شر سے بچایا، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت، بچوں کا خون اور بڑوں کا خون اللہ تعالیٰ نے بچایا، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ وہ عیسائی بادشاہ کو اجازت دے دیتا اور وہ مسلمانوں کا خون بہاتا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت کی، کہتے ہیں آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی سے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور چیز سے ڈرتا ہے تو اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کے دل میں بیماری ہے، اس کا ایمان پختہ نہیں ہے، اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے، اس کے پاس پرہیزگاری نہیں ہے، اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، دنیا کی بڑی بڑی سے بڑی طاقت ہو، وہ صرف اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا انہوں نے، شیخ الاسلام تیمیہ نے، کہ آپ کے پاس بعض لوگوں نے کہا کہ میں فلاں ذمہ داروں سے اور فلاں لیڈروں سے ڈرتا ہوں، تو شیخ الاسلام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ لو صححت لم تخف احدا، اگر تم سیدھے ہوتے، اگر تمہارا ایمان سیدھا ہوتا تم کسی سے نہیں ڈرتے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملک الناصر محمد کے پاس شکایت کی گئی، دشمنوں نے شکایت کی کہ یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ بن جائیں، یہ تمہاری کرسی کے بھوکے ہیں اور ان کی بڑی شہرت ہے اور لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بادشاہ ملک الناصر محمد بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری بڑی شہرت ہے اور تمہارے ماننے والے بڑے لوگ ہیں، تمہاری بڑی جماعت ہے، اور یہ کہ تم میری حکومت کی خواہش کر رہے ہو، تم بادشاہ بننا چاہتے ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا اور بڑے آواز سے، بلند آواز سے سب کو سنایا، چیخ کر کہا کیا میں یہ کہوں گا، چاہوں گا، میں یہ کام کروں گا؟ ارے تیری بادشاہت، تیری حکومت اور یہ سارے مغل کی حکومت، میرے پاس دو پیسے کے برابر بھی نہیں، دو پیسے کے بھی برابر نہیں ہے تیری حکومت اور تیری یہ سارے مغل لوگوں کی جتنی بھی حکومت ہے، میرے نظر میں یہ دو پیسے کے برابر بھی نہیں. میں حکومت چاہوں گا، میں تیری کرسی چاہتا ہوں، میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، ہرگز نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو بادشاہ سمجھ گیا اور مسکرانے لگا اور بادشاہ نے کہا کہ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے آپ کے بارے میں، مجھے معلوم تھا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی یہ تھی کہ کسی بھی مسئلے میں اگر حق معلوم ہو جاتا تو اس حق کو قبول کرنے کے لیے آپ بالکل تیار ہو جاتے، اس کے مقابلے میں جو بھی مصیبتیں آتی، جو بھی تکلیفیں آتی برداشت کرتے، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی بھی مسئلے میں ان کو معلوم ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، یہ صحیح بات ہے اور یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے. آج ہم قرآن اور حدیث کی بات کو، حق کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب تانا دیں گے، فلاں لوگ ہمارے بارے میں یہ بولیں گے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کو ماننا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ناراض کر کے جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتا ہے، لوگوں کو ناراض کر کے جو اللہ کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے خوش کرتا ہے. خود بھی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے خوش کرتا ہے. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے، لوگوں کی خوشی لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے. اس کی ایک مثال ہم دے سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ کے دین سے لاپرواہ ہو کر، اللہ کی شریعت اور احکام سے لاپرواہ ہو کر جی اپنی طرف سے منمانی شادی کرتے ہیں اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی مصیبت بن جاتی ہے. جس انسان سے محبت کر کے وہ شادی کرتا ہے یا کرتی ہے، بعد میں شادی کے بعد وہ پوری زندگی مصیبت بن جاتی ہے اس کے لیے. اور آج انگریزوں نے یہ نتیجہ نکالا اور ریسرچ کر کے بتایا کہ جو شادیاں بڑوں کے مشوروں کے ساتھ ہوتی ہیں اور آدمی جس طریقے سے اپنا معمول ہوتا ہے اور اس کا جو طریقہ ہے اس کے ساتھ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر اگر شادی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ 90% ایسی شادیاں جو ہیں انسکسس ہیں اور فیل ہو جاتی ہیں. 90% ایسی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، نامراد ہو جاتی ہیں. اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتوں سے لاپرواہ ہو کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے لاپرواہ ہو کر منمانی کرتے ہیں، مرضی کی بات کرتے ہیں. جب ان کی مرضی ہوتی ہے دین کو لیا، اور جب مرضی نہیں ہوتی ہے تو دین کو چھوڑ دیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو جب معلوم ہو جاتا کسی بھی مسئلے میں کہ آپ حق پر ہیں تو آپ پرواہ نہیں کرتے، چاہے پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کو، جو دمسکس کا جو گورنر تھا اس نے مصر میں اس کی بادشاہت تھی، وہاں بھیجا کے یہاں پر حملے ہو رہے ہیں غیر مسلموں کے, اور وہاں کا بادشاہ مصر کا بادشاہ کچھ نہیں کر رہا ہے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اور جا کر وہاں نصیحت کرتے ہیں, بادشاہ سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے حکومت میں جو افراد ہیں جو رعایا ہیں ان رعایا اور ان عوام کی حفاظت نہیں کر سکتے, ضرورت پر ان کی مدد نہیں کر سکتے تو تم چھوڑ دو وہاں, کسی کو چھوڑ دو, کوئی بادشاہ وہاں بنا لیں گے. یہ کیا مطلب ہے کہ تم یہاں سے فوج نہیں بھیج رہے ہو اور مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ اس طریقے سے بڑی ہمت دلائی اور اس کے بعد مصر سے فوج آئی اور سیریا میں الحمدللہ وہاں جہاد ہوا اور اس طریقے سے دشمنان اسلام کو وہاں سے نکالا گیا. سن 702 ہجری میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شقحب نامی جگہ میں جہاں پر تاتار اور مغول کے ساتھ حملہ ہوتا ہے آپ شریک ہوتے ہیں, اور وہاں سے ختم ہونے کے بعد شقحب نامی جگہ جو کہ فلسطین کے قریب ہے وہاں سے کامیاب ہونے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں. وہاں کا پہاڑی علاقہ جہاں پر باطنی فرقے کے لوگ تھے, نصیری, دروس اور اسی طریقے سے یہ بہرا قسم کے لوگ جو اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, شیعہ کی ایک جماعت, یہ نئی جماعت نہیں ہے میرے بھائیو, اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے. اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ چھرا, مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی حکومتوں کو گرانے میں کن کا بڑا ہاتھ تھا تو ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ امت کے منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں گے جو دشمنان اسلام ہیں ان کی تعریف کون کرتا ہے اور دشمنان اسلام کس کی تائید کا ذکر کرتا ہے؟ انہی کا ذکر کرتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ ہیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ دیکھیے لکھنؤ میں چلے جائیے اور یو پی کی گورنمنٹ میں چلے جائیے, آپ دیکھیں گے کہ دشمنان اسلام وہ جماعتیں, وہ فرقے, وہ سیاسی پارٹیاں جن کا مقصد ہی مسلمانوں کو ختم کرنا ہے ہندوستان میں, ان پارٹیوں کی تائید کرنے والے سب سے بڑھ کر کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں, یہی شیعہ ہیں, ان کے عذرا ان کے ساتھ ہیں. ان کی زبانوں سے یہ بات ظاہر ہوئی. قریب میں ابھی ان کے ایک لیڈر نے کہا مسلمانوں کے خلاف بیان کرتے ہوئے, ہمارے ساتھ مسلمان شیعہ ہیں, شیعہ ہماری تائید کر رہے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پوری تاریخ ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, تاریخ کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. پورا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے جی, ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کو ان کے قتل میں اور ان کی شہادت میں سبب ہونے والا ایک شیعہ وزیر تھا جس نے جی انگریزوں کو بتایا کہ ٹیپو سلطان فجر کی نماز کے لیے اس راستے سے نکلتے ہیں اور وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں, اور شہید کیا گیا. اور یہ ہلاکو جنہوں نے مسلمانوں کی بہت بڑی حکومت جس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس حکومت کو گرانے میں اور اس کے بادشاہ کو بکرے کی طرح ذبح کرنے میں کون اس کا سبب تھا؟ ابن الالقمی نام کا ایک وزیر تھا جو شیعہ تھا. پوری تاریخ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شقحب کے علاقے میں دشمنان اسلام پر کامیابی کے بعد ان سے مقابلہ کرنے جاتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا, جو غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ دیے تھے, اور جاتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑ کر وہاں بھی جیتتے ہیں. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو جماعت تھی شیعہ کی جماعت, تاتار اور مغول کے ساتھ دو مرتبہ انہوں نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کی اور مسلمانوں کے خلاف لڑا اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو بیچا. یہ لوگ بات کرتے ہیں اتحاد کی, یہ لوگ بات کرتے ہیں ظاہر طور پر کہ سارے مسلمان ہم مل جائیں گے, کون سے اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ جب ان کی نظر میں سارے صحابہ مرتد ہیں تو کون سے اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے ہم نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ دشمنان اسلام کو جہاں کہیں بھی, آج کی مغربی طاقت اور سپر پاور کو جہاں کہیں بھی جس ملک میں بھی کامیابی ملی وہاں شیعہ کو لا کر بٹھایا, سنیوں کو ختم کیا اور شیعہ کو لا کر بٹھایا. یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں, اور اس کو دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. سن 704 ہجری میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسجد تھی, مسجد تاریخ اس کا نام تھا. اس مسجد میں ایک چٹان تھا اور مسلمان, جاہل مسلمان اس چٹان کی برکت لینے کے لیے جاتے تھے اور وہاں سے اس کی زیارت کرتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو دور کیا, گئے اپنے صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر اور وہاں اس پتھر کو توڑ کر ختم کیا تاکہ یہ مصیبت, یہ بدعت ختم ہو جائے. یہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب جہاں موقع ملتا طاقت کے ذریعے اگر کسی برائی کو دور کرتے تو دور کرتے. آج ہم جیسے کسی جگہ سنتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی مسلمان کسی مناسبت میں زور سے مائک ڈال کر سن رہا ہے. ارے اگر سننا ہی ہے تو گھر میں اگر سنتا, اندھیرے کمرے میں اگر سنتا, کہ برائی اگر اپنے اندر ہوتی تو کوئی بات ہوتی, لیکن یہ کہ برملا طور پر کر رہا ہے اور کوئی انکار کرنے والا, کوئی جا کر روکنے والا نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ کل امتی معافا الا المجاہرون, میری امت کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا سوائے ان لوگوں کے جو برملا اور علل اعلان لوگوں کو دکھا کر برائی کرتے ہیں, ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا. جو برائی کرتے ہوئے جرات کرتے ہیں اور جو شرماتے نہیں. تو بہرحال شیخ الاسلام تیمی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جہاں طاقت ہوتی کسی برائی کو دور کرنے کے لیے ضرور حکمت کے ساتھ جا کر برائی کو دور کرتے تھے. شیخ الاسلام تیمی رحمۃ اللہ علیہ کے آزمائشوں کا سلسلہ ایک بہت لمبا سلسلہ ہے میرے بزرگوں بھائیوں. اور شیخ الاسلام تیمی رحمۃ اللہ علیہ کو جو آزمائشیں دی گئیں وہ اس وجہ سے کہ جیسا کہ میں نے کہا کسی مسئلے میں ان کو حق معلوم ہو جاتا تو آپ اس پر جمے رہتے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے. انشاءاللہ اگلے خطبے میں بتائیں گے شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائشیں کیسے کن مرحلوں سے گزری اور کس طریقے سے آپ نے صبر کیا اور جیل میں آپ کی جان گئی, آپ کا جو انتقال ہوا جیل میں ہوا اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت یہاں عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان نیک علماء کرام کی سیرت پڑھنے اور ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان کا حسن عمل ان کا زہد و تقویٰ ہمیں عطا فرمائے اور قیامت کے دن میدان محشر میں اور جنت میں ان کے ساتھ جگہ نصیب فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برور رحیم رب الحکیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكمل.